السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو شاهد ومشهود. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا فهو حامد ومحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الموعود. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المسعود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى في موضع آخر: الله ولي الذين آمنوا. فقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا کہ اس مہینے میں انشاءاللہ سیرت اولیاء کے عنوان سے اولیاء عظام کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں. میرے دوستوں، ہمارا منشور یا ہمارا اسلوب کشف و کرامات کا ذکر کر کے عوام الناس کو راہ ہدایت سے ہٹانا نہیں، نہ معجزات کا تذکرہ کر کے امت کو کسی اور روش پر ڈالنا نہیں، بلکہ معجزات کے ذریعے منشاء رب کو سمجھانا اور کرامات کے واسطے سے توحید کے اسباق سمجھانا ہمارا دستور ہے. اللہ کرے کہ یہ اسباق ہماری سمجھ میں آئیں، اس لیے کہ مضامین بہت اہم ہوتے ہیں، بالخصوص ہماری اس مسجد میں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان اکابرین اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بیشتر حصہ آپ حضرات کے سامنے آئے. آج خیال یہ ہے کہ ہم آپ کو بتلائیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کی قسمیں کتنی ہیں، یا یہ کہ ولایت کے دو عام مراتب جو ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں، اس میں ایک خالق طریقت کس طرح چلا کرتا ہے. قرآن مجید کے اسلوب کی روشنی میں اولیاء کرام کی دو قسمیں، یہ کوئی میرے گھر کی کتاب نہیں، کسی عالم کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ پروردگار عالم نے سینہ محبت وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اس قرآن مجید نے بتلایا کہ اللہ عز و جل دوست ہو جاتے ہیں. دوست ہوتے ہیں تو ایک دوستی عام ہوتی ہے، ایک دوستی خاص ہوتی. میرے دوستو، ہمارے اور آپ کے درمیان بھی بہت سارے دوست ہوتے ہیں. آپ کا ایک دوست ایسا ہوتا ہے جس کو آپ کے کاروبار کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو گھریلو حالات نہیں معلوم ہوتے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل کی چبھن اس کے سامنے آپ نہیں رکھ سکتے. آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ چائے پیتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنے گھریلو زندگی کے حالات آپ نہیں سناتے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چائے نہیں پیتا، کبھی کبھار آپ سے ملتا ہے، لیکن آپ اس سے اپنے گھریلو حالات بھی شیئر کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے حالات بھی سنا لیتے ہیں اور اپنے مقاصد بھی اس کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اگر یہ پوچھا جائے کہ صاحب دوست تو وہ بھی تھا، دوست تو یہ بھی ہے، آپ نے ایک دوست کو نہیں بتلایا، دوسرے دوست کو بتلایا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک دوست عمومی ہوتا ہے، ہر دوست کے سامنے اپنے احوال نہیں رکھا جاتا، اپنے حالات کو نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایک وہ رازدار ہوتا ہے جس کو ہم اپنے قریب بلاتے ہیں، جس پر یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رازدار ہے، پھر ہم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے حالات اس کو سنا دیتے ہیں تاکہ کچھ دل کی ٹھنڈک ہو جائے، کچھ راحت اور سکون محسوس ہو. تو ہمارے اور آپ کا نظام یہ ہے کہ ہم دو دوست رکھتے ہیں، ایک دوست عمومی ہوتا ہے اور ایک دوست خصوصی ہوتا ہے. ایک آپ کا رازدار ہوتا ہے، دوسرا آپ کا رازدار نہیں ہوتا. ایسے ہی پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی باعتبار عبادت و تقوی انسانوں کے دو مراتب ہیں، ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ. اللہ نے فرمایا ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ قرآن مجید کی میں نے تین آیتیں پڑھی، اس کی روشنی میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے دوستو۔ اور ایک جامعیت اس بات میں یہ ہے کہ نہ کوئی قادری اس سے اختلاف کر سکتا ہے، نہ کوئی چشتی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، نہ کوئی نقشبندی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، نہ کوئی سہروردی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، نہ کوئی رفاعی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، نہ حنفی شافعی مالکی حنبلی اختلاف کر سکتا ہے۔ کیونکہ میں جو اسلوب آپ کو دے رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء امت کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ولایت عامہ، ایک کو کہا جاتا ہے ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ کی ایک شکل تو یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی تجلیات کے عکوس ڈالے ایک انسان پر، تو وہ شکل انسانی میں بچے کی صورت میں آغوش مادر میں نمودار ہو جائے۔ اس کی تفصیلات میں نے ایک کسی مہینے میں عرض کر دی ہیں، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے کہ ان تجلیات کو دوبارہ دہراؤں۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ گزشتہ اس جمعہ میں اگر آپ رہے ہیں تو آپ کے لیے آج کا سبق سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ جب اپنی تجلیات کا محور و مرکز بناتے ہیں کسی انسان کو، تو وہ شکم مادر سے نکل کر آغوش مادر میں آتا ہے اور اس پر اللہ کے 99 اسماء اور صفات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو محور تجلیات الہی ہوتا ہے۔ تھا تو مسلمان ہی پیدا ہوا، ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو یا ایک کافر کے گھر میں، لیکن پیدا جب ہوتا ہے حالت اسلام پر ہوتا ہے۔ اسی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یہودین او نصرانین او مجوسین، یا اس کو یہودی بنا دیا جاتا ہے یا نصرانی بنا دیا جاتا ہے یا مجوسی بنا دیا جاتا ہے۔ تھا تو جب پیدا ہوا مسلمان تھا، اور مسلمان بھی ایسا کہ کوئی گناہ اس سے سرزدہ بھی نہیں ہوا ہے، اور اگر ہوا بھی ہے تو غیر مکلف ہونے کی وجہ سے لکھا نہیں گیا ہے، کیونکہ مکلف آدمی بلوغیت پر ہوتا ہے اور جب تک بالغ نہ ہو اس وقت تک غیر مکلف ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، جب تک غیر مکلف ہے اس کو حالت گناہ میں نہیں سمجھا جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ بچہ تو فطرت اسلام پر ہے، اور جو فطرت اسلام پر ہے پروردگار عالم نے اس کے ولی ہونے کی دلالت دی ہے قرآن پاک۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایک ہوتا ہے فطرت اسلام کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایک ہوتا ہے فطرت اسلام کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور منشاء رب کی تکمیل کرنا، ابتدائی درجہ ولایت عامہ میں۔ اب اس کو چلانے کے لیے، اس کو ترتیب دینے کے لیے صوفیہ کرام نے تین طریقوں کو رواج دیا ہے۔ ایک کا نام ہے صالحیت، اور یہ بھی قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، میں جو صالحات کا لفظ ہے اس کے اپنانے والے کو صالح کہتے ہیں، اسی سے مرتبہ صالحیت بنایا گیا، یہ کوئی اپنی گھر کی کتاب سے نہیں بنایا گیا۔ ایک ہوتا ہے مرتبہ شہادت کا ہونا، تین مراتب ہیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مرتبہ صالحیت کا ہونا، ایک ہوتا ہے مرتبہ شہادت کا ہونا، ایک ہوتا ہے مرتبہ صدیقیت کا ہونا۔ یہ تین اعمال، یہ تین مراتب وہ ہیں جو آدمی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، اور اپنے استحضار مع اللہ سے، اپنے تعلق مع اللہ سے، اپنے طریقت پر، اس طریقت کے اسلوب پر اپنی زندگی کو چلانے سے، ان مراتب ثلاثہ پر پہنچتا ہے۔ ایک اور مرتبہ ہے جس کو ولایت خاصہ بھی کہتے ہیں یا ولایت نبو، یا اس کو نبوت بھی کہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قسمی نہیں ہوتی، یہ وہبی ہوتی ہے۔ ولایت خاصہ کا ایک مرتبہ وہ ہے جو انسان چاہ کے نہیں حاصل کرتا، کیونکہ اس کے علم میں وہ بات نہیں ہے جو علم پروردگار عالم کا ہے۔ اللہ کسی کو اس مقام کے لیے چن لیتے ہیں، پھر نظام تکوینی اس کے ذمے کر دیا جاتا ہے، یا پھر نظام تشریعی کا اس کو عامل بنا دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نبوت کا ہونا، سارے لوگ محنت کر لیں، مقام صدیقیت کو تو پا سکتے ہیں، لیکن میرے دوستو کوئی مقام نبوت کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مقام نبوت کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے انتخاب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے، لیکن چونکہ یہ ولایت کی شق نہیں ہے، یہ نبوت کا مرحلہ ہے، اس لیے اس کو یہاں ذکر نہیں کریں۔ تین باتیں، ایک مرتبہ صالحیت، ایک مرتبہ شہادت، ایک مرتبہ صدیقیت۔ ان مقامات پر آدمی کیسے پہنچتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے دو جملے صوفیاء کرام نے لکھے ہیں اپنی کتب میں، ایک کا نام یافت ہے اور ایک کا نام شہود ہے، ایک کا نام یافت ہے اور ایک کا نام شہود ہے۔ یافت کہتے ہیں پانے کو اور شہود کہتے ہیں دیکھنے کو، جاننے کو۔ شہود کی دو منزلیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی اس آنکھ سے دیکھے، ایک یہ کہ آدمی قلب کی آنکھ سے دیکھے۔ یہ دو مرتبے الگ الگ ہیں۔ اس میں بھی پھر شہادت عامہ ہوگی، شہادت خاصہ ہوگی۔ اب بات اتنی باریک ہو جائے گی کہ عوام الناس کی سطح سے اونچی ہو جائے، اس لیے میں اپنی سطح کو اور نیچے لاتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اپنے اندر میں کون سی چیز میری بنائی ہوئی ہے؟ میں نے دل میرا بنایا، یا میرے پھیپھڑے میں نے بنائے، یا میرے اعضاء و جوارح میں نے بنائے، یا سانس لینے کے نظام کو میں چلا رہا ہوں، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس میں دو جملے یاد رکھنا، اس کے پیدا کرنے والے اللہ اور اس نظام کے چلانے والے مالک اللہ۔ ایک کا نام خالق، ایک کا نام مالک۔ پیدا کرنے والا خالق اور جس کا اختیار چلتا ہے اس کو مالک بولتے ہیں۔ ہمارے اندرون میں کس کا نظام چل رہا ہے؟ ہمارے اندرون کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے اندرون کو ہمارے اللہ نے پیدا کیا، اللہ خالق، ہم مخلوق۔ ہمارے اندرون میں ہمارے رب کا نظام چل رہا ہے تو ہم مملوک، ہمارا اللہ ہمارا مالک ٹھہرا۔ جب انفس میں اس بات کو آدمی پاتا ہے تو اس کو یافت بولتے ہیں۔ اور یہی چیز جو اپنے اندر میں دیکھ رہا تھا، اب آفاق میں دیکھے، کائنات میں دیکھے، اس آسمان کا پیدا کرنے والا کون، اس زمین کا پیدا کرنے والا کون، ان درختوں کا پیدا کرنے والا کون، ان اشجار و اثمار کا پیدا کرنے والا کون، ان لیل و نہار کا پیدا کرنے والا کون، تو آپ کو پتہ چل جائے گا خود ہی جب آپ انفس میں غور کریں گے۔ میرا اندرون بنانے والا اللہ تو میرے باہر میں نظر آنے والی اشیاء کا پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ اپنے انفس میں اللہ کو خالق و مالک پائے یا، اور اپنے باہر میں اپنی آنکھوں سے جن اشیاء کو دیکھ رہا ہے اس کا خالق اللہ کو جانے، اس کا مالک اللہ کو جانے، تو اس کو کہتے ہیں شہود، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا۔ یا آپ کو شہود کا ایک گاڑا مضمون میں نے ایک عام مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر اس میں کوئی نقص رہ جائے تو وہ میری طرف سے ہے، ورنہ علم تو اپنی جگہ علم ہے۔ میرے دوست اپنے اندرون میں یافت کو رکھتا ہے اور اپنے بیرون میں شہود کو رکھتا ہے تو یہ منزل ناسوت میں ہوتا ہے، مرتبہ صالحیت اس پر لاگو ہوتا ہے، یعنی یہ آدمی صالح کہلاتا ہے کیونکہ اس درجے کا ایمان ہے کہ اپنے اندرون میں خالق و مالک اللہ کہتا ہے اور اپنے بیرون میں خالق مالک، خالق و مالک اللہ کو مانتا اور جانتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ آدمی ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہے اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ انہی ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کس کے دوست ہوتے ہیں؟ اللہ کس کے ولی ہوتے ہیں؟ بندہ ولی کیسے بنتا ہے؟ اپنے انفس میں غور کیجیے، اس کے خالق کون ہے پہچان لیجیے، اس کے مالک کون ہے جان لیجیے۔ اپنے آفاق میں غور کیجیے، اس کے خالق کون ہے جان لیجیے، اس کے مالک کون ہے پہچان لیجیے۔ بس اسی جاننے اور پہچاننے کا نام یافت و شہود ہے۔ جس کو یہ یافت و شہود مل جائے وہ مرتبہ صالحیت پر آ جائے۔ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے یا اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جب کوئی آدمی کو نعمت ملتی ہے تو اتراتا نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ نعمت میری نہیں، میں تو امین اللہ ہوں، یہ چیز اللہ کی ہے۔ جب نعمت ملے تو اتراتا نہیں، اور جب کوئی چیز چھن جائے تو پھر غم نہیں کھاتا۔ نعمت پہ نہیں اتراتا، چھن جانے پہ غم نہیں کھاتا۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ نعمتیں ان کو دے دی جاتی ہیں، وہ اتراتے نہیں، یہ اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کی امانت ہوتی ہے اس امانت کا استحضار رکھتے ہوئے اس امانت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے شکرانے کے طور پر پروردگار عالم کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتے ہیں، مرتبہ صالحیت کے مقام منتہا پر پہنچ کر مقام شہادت کی بدایت میں قدم رکھ دیتے ہیں، پروردگار عالم ان کو اپنا تقرب عطا فرماتا ہے۔ مرتبے میں تھوڑا اور قریب آ جاتا ہے آدمی۔ ایک منزل تو ہو گئی عام سی مثال میں، ایک تھوڑی سی گاڑھی منزل ہے جس کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے۔ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عموماً تقدیر کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بازاروں میں ہم چلتے پھرتے ہیں، کسی آدمی سے کہتے ہیں بھائی چلیے نماز کا وقت ہو گیا, وہ کہتا ہے میرے مقدر میں لکھا ہوگا تو پڑھ لوں گا. مقدر میں لکھا ہوا تو ہے, کیوں نہیں پڑھ رہا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اور یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اس وقت میں جب آدمی عالم ناسوس سے نکل کر عالم ملکوت میں قدم رکھے. اور عالم ملکوت وہ ہوتا ہے جس میں فطرت انسانی اس کو چلا دیتی ہے اور وہ تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی غلط فہمی کا شبہ ہو کر یا غلط فہمی ہو کر آدمی یہ سمجھتا ہے, یا کم علمی یا جہالت کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں کھاؤں تو کھا رہا ہوں, تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو میں پیوں میں پی رہا ہوں, تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں نماز چھوڑ دوں تو چھوڑ رہا ہوں. یہ تقدیر میں لکھا ہوا اس کو سمجھا نہیں ہے اس نے. تقدیر کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک کا نام تقدیر معلق ہے اور ایک کا نام تقدیر مبرم ہے. تو جس کو سمجھ رہا ہے اس کا تعلق معلق کے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے ایک آدمی کا تجربہ کرنا. ایک مثال کے ذریعے سے اس تقدیر کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بات چونکہ علمی ہے تو توجہ کا طالب ہوں. میرے دوستو, ایک بندہ آپ کے پاس آیا, کوئی آپ کا دوست آیا, اس کو ایک ضروری کام ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے. اللہ نہ کرے, میں تو ایک بات مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. کسی دوست کی آپ کی ماں بیمار ہے اور اس کا ماں کے قریب رہنا ضروری ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاروبار پہ اور اس کے بعد میں وہ دوست آپ کے پاس آیا جس کی ماں بیمار ہے اور یوں کہنے لگا کہ بھائی آپ کی دکان میں کوئی نوکر ہو تو مجھے دوائیں منگا دو, اس لیے کہ میرا ماں کے پاس رہنا ضروری ہے اور گھر میں کوئی دوسرا نہیں ہے کہ میں دوائیں فراہم کر لوں. آپ کیا کہتے ہیں صاحب؟ ارے انہیں ہے نا, اس کو بھیجو, بول کے بولے دو انہیں نہیں کرتا بولے دو. ایک آپ کو معلوم تھا کہ انہیں نہیں کرتا. آپ کا اپنا تجربہ ہے, آپ کا اپنا علم ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں کرتا. اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب سامنے سے گزر رہے ہیں, آپ اس کو سلام کر کے بلاتے, ارے بھائی ذرا ایک منٹ ادھر آؤ. جب وہ بندہ قریب میں آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ ہاں اس کو جو بولو یہ کر دے گا. جب اس سے بول رہے ہیں کہ صاحب جو بولو وہ کر دے گا, تو کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں انہیں جو بولو وہ کر دے گا؟ نہیں میرے دوست, نہ آپ کے پاس علم غیب ہوتا ہے اور نہ آپ کو پہلے سے اس کا پتا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک کے بارے میں آپ نفی کرتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کام نہیں کرے گا اور ایک کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کام کرے گا. یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے تجربے پر, آپ کی تحقیق پر کہ آپ نے اس کو بارہا کام لگایا. جب بھی آپ نے کام لگایا اس وقت میں وہ کوئی بہانہ تلاش لیتا ہے, لہذا آپ سمجھ گئے کہ یہ کام نہیں کرتا, کام چور آدمی ہے, اس کو کام بولنا بیکار ہے, اپنی زبان خالی جائے گی, اس کو مت بولو. ایک دوسرے آدمی کو آپ نے عین و اوقات میں حالات میں دیکھا, وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ نے کام لگایا ہے, میرے کام کو میں بازو رکھ لوں گا, میں ایک گھنٹے بعد کر لوں گا, میں آج نہیں ہوا تو کل کر لوں گا, لیکن آپ کا کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میں آپ کا کام ضرور کر دوں گا. آپ نے اس سے چار مرتبہ اس طرح کام لے لیا ہے, اس لیے آپ کو تجربہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے, یہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. میرے دوست کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں نہیں کریں گا, تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں کریں گا, ان کو تقدیر معلوم ہو گئی, یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ آپ کے تجربے سے آپ جانتے ہیں. میرے دوستو, ہمارے تجربات کو اٹھا کر پھینک دیں آپ کچرے کی کنڈی میں, ہمارے تجربات کوئی حیثیت نہیں رکھتے, ہمارے مشاہدات کوئی اوقات نہیں رکھتے, ہمارا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پروردگار عالم کے مشاہدے اور پروردگار عالم کے علم کے مقابلے میں پروردگار عالم پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ آدمی یہ کرے گا اور پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ آدمی یہ نہیں کرے گا, اس لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے کہ یہ کرے گا یہ نہیں کرے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھے ہوئے ہیں, اللہ نے کو معلوم ہوئے تو لکھے ہوئے ہیں. جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کا تعلق تقدیر معلق سے ہے, اور جو پروردگار عالم کر چکے ہیں اس کا تعلق تقدیر مبرم سے. اب ہماری لاعلمی, ہماری جہالت کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں, اگر میری تقدیر میں نماز لکھی ہوگی تو پڑھ لوں گا, اگر میری تقدیر میں تو ایسا ہے تو ایسا کیجیے, اگر آپ کی تقدیر میں شادی ہونا ہے تو لکھا جائے, لکھا ہوا ہے ہو جائے گی, بچی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اگر بچے آپ کو ہونا آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو صحبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو جائیں گے. کوئی آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ نہیں میرے دوستو. آدمی کہتا ہے نہیں, اس کے لیے تو بچی ڈھونڈنا ضروری ہے تاکہ شادی ہو, اور سہمت ضروری ہے تاکہ اولاد صالحہ نصیب ہو. تو میرے دوستو, ایک کا نام خلق فعل ہے اور دوسرے کا نام قصب فعل ہے. خلق فعل یعنی وہ جو اللہ نے لکھ دیا اور اللہ نے کر دیا, کسب فعل یعنی وہ جو بندہ اپنی محنت سے کرتا ہے، جسے بچی کی تلاش کرنا، نکاح کرنا، اس سے صحبت کرنا، تو یہ تین چیزیں وہ ہیں جو آدمی کے اپنے اقتصاد سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کی اپنی جد و جہد اور آپ کی اپنی محنت سے اس کا انحصار اور تعلق ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، جب آدمی محنت کر کر اس کام کو اختیار کرتا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں۔ تو مرتبہ شہادت میں صوفیہ کرام یہ سمجھاتے ہیں کہ خلق فعل اللہ کا جاننا اپنے انفس میں، اللہ ہی نے میرے اندرون میں جو کچھ استعدادیں رکھی ہیں وہ اللہ نے پیدا کی، خالق فعل اللہ ہے اور کاسب فعل یہ عبداللہ ہے۔ کسی چیز کا اختیار کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، اور کسی چیز کا پیدا کرنا یہ اللہ کے اندر ہے۔ اللہ ہمارے اندرون میں چیزوں کو پیدا کر دے اور ان میں صلاحیتوں کو پیدا کر دے تو اللہ خالق فعل ٹھہرے، اور جو ظاہر ہو رہا ہے اپنے اندرون سے اس کو کسب کہتے ہیں۔ آدمی جو محنت کرتا ہے وہی ظہور میں آتا ہے۔ آدمی اچھا کام کرا تو اچھے نتائج سامنے آتے ہیں، آدمی برا کام کرا تو برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ بندے کے کسب کے اعتبار سے ہوتا ہے، پیدا تو اللہ ہی نے کیا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اگر شراب پینا حرام ہے تو اللہ نے شراب کے کو پیدا کر دیا۔ شراب کا پیدا کرنا برا نہیں، کون پیدا کرے، اللہ ہی تو پیدا کیا ہے۔ شراب کے جتنے درخت ہیں کس نے پیدا کیے، چاہے وہ شراب انگور سے بنے اللہ نے پیدا کیے ہیں، چاہے وہ کسی اور درخت سے بنے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ میرے دوست، پیدا کرنا برا نہیں، اختیار کا کرنا برا، بری چیز کا اختیار کرنا برا ہے، بری چیز کا پیدا کرنا برا نہیں۔ کیونکہ اگر بری چیز پیدا نہ کی جاتی تو اچھے کی تمیز کس چیز سے ہوگی، یہ چیز اچھی ہے اس کی پہچان کیسے ہوگی، جب اس کے اگینسٹ میں، اس کے مد مقابل میں کوئی بری چیز بھی ہو۔ جب بری چیز ہوگی تو آدمی کہے گا صاحب یہ بری ہے یہ اچھی ہے، تو اچھی کی پہچان بری سے ہوتی ہے۔ تو اشیاء کی پہچان کے لیے پروردگار عالم نے خیر کو بھی رکھا، شر کو بھی رکھا۔ خالق خیر بھی اللہ ہے اور خالق شر بھی اللہ ہے۔ اسی لیے جب آدمی ایمان لاتا ہے تو کلمہ ایمان میں یہ جملہ کہتا ہے والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، ہر خیر و شر یہ اللہ کی تقدیر کی جانب سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ نے مقدر فرمایا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے لکھا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کے حساب سے اللہ کا علم ہے، اور جو اللہ کے علم میں ہے پہلے سے اللہ نے اس کو لکھا ہے، یہ نہیں کہ ہمارے نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے لکھا ہے۔ تو ایک کا تعلق تقدیر معلق سے اور ایک کا تعلق تقدیر مبرم سے۔ ایک کو کہتے ہیں خلق فعل، ایک کو کہتے ہیں کسب فعل۔ خلق فعل اپنے اندرون میں اللہ کا پانا، اور کسب فعل اپنا جاننا، اس کو کہتے ہیں یافت۔ اور اپنے آفاق میں، کائنات ارضی و سماوی میں، اس زمین و آسمان کے نظام میں خالق فعل اللہ کو جاننا اور کاسب فعل مخلوقات کو جاننا، اسی کا نام شہود ہے۔ جو اس شہود پر آ جاتا ہے وہ مقام شہادت کی منتہا پر آتا ہے۔ پہلا مرتبہ تھا مرتبہ صالحیت، اور دوسرا مرتبہ تھا مرتبہ شہادت۔ مرتبہ شہادت کی بدایت کیا ہے؟ آپ اپنے اندرون میں خالق فعل اللہ کو جائیں، کاسب فعل اپنے کو جائیں، یہ اپنے اندرون میں، اسی کو یافت کہتے ہیں۔ اور جب یہ عالم بیرون میں ہوتا ہے، ظاہری نشو نما میں ہوتا ہے، مادی اشیاء کے اندر ہوتا ہے، تو پھر جب اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی کو شہود کہتے ہیں، اور جو اس شہود کے بعد پروردگار عالم کی شہادت دیتا ہے اسی کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے میدان کارزار میں جائے، سینہ سپر ہو کر شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان پروردگار عالم کے حضوری میں پیش کر دے، ایک شہید وہ ہے۔ ایک مرتبہ شہادت ہے، مرتبہ شہادت بمعنی گواہی ہے۔ ایک مرتبہ شہادت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا، ایک مرتبہ شہادت وہ ہے جو بمعنی گواہی ہے کہ آدمی گواہی دیتا ہے، جیسے کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس نے اپنی انگلی کٹائی یا اپنا پیر کٹایا یا اپنا گلا کٹایا، کچھ اس نے نہیں کٹایا، لیکن پھر بھی اس کو شہید کہیں گے۔ شہید کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے شہادت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ تو شہادت کے دو الگ الگ منزلیں ہیں، ایک منزل شہادت وہ جس میں آدمی اپنی جان کا نذرانہ اپنے پروردگار عالم کی حضوری میں پیش کرتا ہے، ایک مرتبہ شہادت وہ جو پروردگار عالم کی الوہیت کی شہادت دے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و ختم نبوت کی شہادت دے، اور ان کے عبدہ کی شان کے ساتھ اور رسولہ کے اعزاز کے ساتھ ان کا اقرار کرے۔ تو میرے دوست، جو یہ کرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کے یہ دو معنی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مرتبہ صالحیت میں نے نتیجہ بتلایا تھا، ثمرہ بتلایا تھا، نعمتیں ملی تو اتراتا نہیں اور کوئی چیز چھن جائے تو گھبراتا نہیں. مرتبہ شہادت کے ثمرات کیا ہیں؟ مرتبہ شہادت کے ثمرات یہ ہیں کہ یہ راضی بقضا ہو جاتا ہے، یہ تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے. اس کو کوئی چیز مل گئی، میرے اللہ کی مرضی تھی مل گئی، اور اگر اس کو کوئی چیز نہیں ملی، شاید میرے اللہ کی مرضی میرے دینے میں نہیں ہے، لہذا خوش، اس میں بھی خوش اس میں بھی خوش. کسی کو اللہ غم دے کے خوش کر دیتا ہے، کسی کو اللہ خوشی دے کے خوش کر دیتا ہے، یہ پروردگار عالم کا اپنا نظام. تو اس کا نتیجہ مرتبہ شہادت کے جو مجاہدات ہوتے ہیں، جو مراتب ہوتے ہیں، جو محنتیں ہوتی ہیں، جو ذکر اشغال ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے. یہ میں جو گنا رہا ہوں نا، یہ مرتبہ عامہ ہے، ولایت عامہ. ابھی میں نے ولایت خاصہ کا ایک باب بھی نہیں چھڑا ہے. ولایت عامہ کی یہ منزلیں ہیں، مرتبہ صالحیت میں آنا. مرتبہ صالحیت سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بدایت ایک نہایت. پھر مرتبہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدایت ایک نہایت. پھر ایک تیسری قسم ہے مرتبہ صدیقیت. مرتبہ صدیقیت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدایت ایک نہایت. میرے دوست، مرتبہ صدیقیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے اسماء و صفات کاملہ کی کا مرجع اللہ کی ذات کو اپنے انفس میں جاننا، اپنے انفس میں پانا. میں نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی تجلیات کا محور اور مرکز ہوتا ہے. میں نے اس لیے تفصیل نہیں سنائی کیونکہ وقت نہیں ہے، اور پہلے میں سنا چکا ہوں. اب میں ریپیٹ کروں گا تو ایک وقت بھی الگ خراب ہوگا، اور پھر مضمون بھی یعنی کافی طویل ہو جائے گا، تو سمجھنے میں دشواریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. بات جتنی لمبی ہوتی ہے سمجھنا اتنا مشکل ہوتا ہے، بات جتنی مختصر ہوتی ہے سمجھنا اتنا آسان ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. میرے دوستوں، ایک عام مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مرتبہ صدیقیت میں آدمی کیسے پہنچتا ہے، اس کی بدایت. اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں، بندے کے اسماء و صفات کیا ہیں. آپ کا اسم تو ہوگا عبداللہ، عبدالقدیر، جو بھی ہوگا، لیکن میرے دوستو ایک اسم وہ ہے جو اپنے ماں باپ رکھ دے، ایک وہ ہے کہ ہمارے اندرون میں صفات ہوں جو قدرت رکھ دے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ قدرت کے نام ہیں، اللہ نے دیے. ہمارا پہلا نام کیا ہے؟ میت. ہم مردہ ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ جب تک پیدا نہیں ہوئے تھے تو کیا تھے؟ مردہ. پھر مجھے بتاؤ کہ ایک زمانہ گزر جائے گا تو پھر انہیں باقی رہیں گا یا مردہ ہو جائیں گا؟ کوئی ہے ایسا ڈاکٹر، کوئی ہے ایسا فلسفی، کوئی انجینئر کہ اپنی حیات بڑھا لے، اس کو موت کبھی نہ آئے؟ نہیں میرے دوستو، اس دنیا کے اندر ہر آدمی کو موت کا مزہ سکنا ہے، کوئی آدمی اس سے بری نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی صفت ہے میت، پہلے بھی مردہ تھا بعد میں بھی مردہ ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ فضل خداوندی اس کو زندہ کر دے گی، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر جنت و جہنم کے نظارے ہوں گے. خلد بری میں ہوں گے تو ہمیشہ اور ابد الآباد کی زندگی، اور جہنم میں ہوں گے تو ہمیشہ اور ابد الآباد کی زندگی. وہاں زندگی نہیں ختم ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی. لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں، راہ سلوک کو طے کرنا، طریقت کی منزلوں میں چلنا، شریعت مطہرہ کے دامن کو تھامے ہوئے رہنا، اور ان ایمان کی حلاوتوں کو پانے کی کوششوں کا کرنا، میرے دوست اس طریقت کی راہوں میں اور ان منزلوں میں اور ان سلوک کے راستوں کے اندر آدمی جو چلتا ہے، وہ اس دنیا میں قبر کی زندگی میں نہیں چلتا، حشر کی زندگی میں نہیں چلتا، جنت اور جہنم میں جا کے نہیں چلتا. جو کچھ چلنا ہے یہاں چلنا ہے، تو جو بات چل رہی ہے یہاں کی چل رہی ہے، کسی اور مقام کی نہیں چل رہی. ہم جو سلوک طے کر رہے ہیں یہاں پر، تو پھر یہاں ہماری صفت یہ ٹھہری کہ ہم مردہ، کیونکہ پہلے بھی مردہ تھے بعد میں بھی مردہ ہو جائے. ہماری صفت یہ ہے کہ ہم جاہل ہیں، چاہے اس ممبر پر ٹھہرے، چاہے کسی اور ممبر پر، چاہے مکہ مسجد کے ممبر پر ٹھہر جائیں، چاہے بیت اللہ کے ممبر پر. لیکن میرے دوست، مرتبہ انسان کا یہی ہے کہ آدمی جاہل. میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں آیا ہے، انہ کان ظلوما جہولا. پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ انسان بڑا ظالم ہے اور یہ انسان بڑا جاہل. تو ہماری صفت جہل ٹھہری، پروردگار عالم کی صفت حی ٹھہری کہ وہ زندہ ہم مردہ، وہ عالم ہم جاہل. ارادے کس کے ہیں؟ پروردگار عالم جو چاہ رہے وہ ہو رہا ہے, ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہمارے چاہنے سے ہوتا تو میرے پاس بھی آج بنگلے اور گاڑیاں ہوتی, آپ کے پاس بھی آپ کی چاہت کے سامان ہوتے, آپ کے پاس بھی آپ کے اپنے یعنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات ہوتی. نہیں میرے دوستو, ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, پروردگار عالم کے چاہنے سے ہوتا ہے. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فعال لما یرید, وہ کر گزرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. تو اس نے اس دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا, دنیا بنا دی, انسانوں کے بنانے کا ارادہ کیا, انسانوں کو بنا دیا, ان کی ہدایت کے سامان کے لیے انبیاء کو بھیجنے کا ارادہ کیا, انبیاء کو بھیج دیا, خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا, آپ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرما دیا. ایک زمانہ آئے گا اسی کے ارادے سے سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا اور سب قبر کی مٹی میں پڑے جائیں گے, یہاں تک کہ پھر دوبارہ پروردگار عالم اپنے شان عنایت سے اٹھائیں گے اور وہ جس کے اعمال صالحہ کو پائیں گے اس کو جنت کی طرف, اور جس کے اعمال میں اعمال سیئہ کو پائیں گے اس کو جہنم کی طرف ہکال دیں گے. یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے اور یہ ان کے کمالات. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے اسماء ہیں, ہمارے بھی اسماء ہیں. اللہ کا اسم حی, ہمارا اسم میت. اللہ کا اسم عالم, ہمارا اسم جاہل. اللہ کا اسم ارادہ, ہمارا اسم بے ارادہ. ہمارے اندر کوئی ارادہ نہیں, ہم ارادہ کریں تو ہو سکتا نہیں, اس لیے کہ ہم بے قدرت. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہیں وہ قدرت رکھتے ہیں, ہم ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتے. ارے ہم ایک پیر ٹھہرا دیں دوسرا پیر اٹھانے کی ہم قدرت نہیں رکھ سکتے. تجربہ کر کے دیکھو, ہمت ہے تو کھڑے ہو جاؤ, ابھی ٹھہر کے دیکھ لو. میرے دوست, ہم ایک پیر تو اٹھا سکتے ہیں, دوسرا اٹھانے پہ قدرت نہیں رکھتے. ایسے ہی اس دنیا کے نظام میں ہر چیز پر ہماری قدرت نہیں ہے, پروردگار عالم کی ہر چیز پر قدرت چلتی. تو اللہ قدیر ٹھہرے, ہم بے قدرت ٹھہرے. یاد ہے اسماء, اللہ کا اسم حی, ہمارا اسم میت. اللہ عالم, ہم جاہل. اللہ صاحب ارادہ, ہم بے ارادہ. اللہ صاحب قدرت, ہم بے قدرت. ہم کیا تھے ماں کے پیٹ میں جب تھے, اندھے تھے, اندھے تھے, نابینا تھے. قبر کے پیٹ میں جائیں گے تو کیا ہوگا, اندھے ہو جائیں. میرے دوستو, ہم بہرے تھے, ہم گونگے تھے. ایک کا نام ہے سمیع, بصیر, کلیم. اللہ بولنے والے تو کلام مجید اترا, اللہ سننے والے ہر انسان کی بات کو سن لیتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آیا ہے پروردگار عالم کا سننا اور دیکھنا کیسا ہے. حدیث قدسی میں اشارہ دیا گیا, کالی رات کے اندر امامت کی, کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کا چلنا, اور اس کے چلنے کی وجہ سے اس پتھر پر جو نشان لگ جاتا ہے اس دھول پر, اس نشان کو پروردگار عالم دیکھتے ہیں, اور اس کے چلنے میں جو آواز آتی ہے اس آواز کو پروردگار عالم سن لے. یہ ان کا سننا ہے, یہ ان کا دیکھنا ہے. ہم سننے کے اعتبار سے ناقص, ہم مسجد کے باہر کی آواز کو مسجد کے اندر نہیں سن سکتے. ہم گھر میں بیٹھے ہوں تو باہر کی آوازوں کو نہیں سن سکتے. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہم گھر میں بیٹھے ہوں باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جان سکتے. ہم یہاں پکارے ہماری گھر والی کو, وہ رات دن ہماری خدمت کرنے والی, لیکن وہ جواب نہیں دے گی, اس لیے کہ وہ وہاں آپ کی آواز نہیں سنتی اور یہاں سے آپ کی آواز وہاں نہیں جاتی. میرے دوستو, ہماری صفات کیا ٹھہری, ہم بہرے, ہم اندھے, ہم گونگے, لیکن پروردگار عالم کی صفات کیا ٹھہری. اللہ کیا ہے, کلیم, تو قرآن مجید اتار دیا. اللہ کیا ہے, سمیع, وہ سننے والے. اللہ کیا ہے, بصیر, وہ دیکھنے والے. وہ کالے پہاڑ کے اوپر کالی رات میں کالی چونٹی کا چلنا دیکھ لیتے ہیں اور اس کی آواز کو سن لیتے ہیں. ایسی قدرتوں اور کمالات والی ذات کے اسماء اور صفات جو ہیں, اس مرجع ذات کو اللہ کہتے ہیں. اور جو ہمارے نقائص ہیں, ہمارے جو اپنے نقصانات ہیں, یعنی مردہ ہونا, جاہل ہونا, بے ارادہ ہونا, بے قدرت ہونا, اندھا ہونا, بہرا ہونا, گونگا ہونا, یہ جو ہماری صفات ہیں, یہ اپنے اندروں میں اپنی صفات جس کو پالے, جو آدمی اپنی صفات کو پالے اور اپنے اندروں میں ان صفات میں اللہ کی تجلیات کو پالے, وہ مرتبہ صدیقیت کی بدایت پہ پہنچ جاتا ہے. تیسری چیز میں عرض کر رہا تھا, جو اسماء و صفات اللہ کے ہیں, اللہ کے اپنے اندرون میں پانا اور اپنی صفات کا استحضار رکھنا, جو اپنے اندرون میں ان صفات کو اللہ کی کہتا ہے, اپنی کہتا ہے, یہ مرتبہ صدیقیت کی بدایت پر ہے. اس مرتبے کو یاد صدیقیت کہتے ہیں. اور ایک مرتبہ شہود ہے, ایک احباب کے اندر اللہ کی تجلیات کو دیکھ لینا کہ اس زمین کے پیدا کرنے میں, اللہ کے خالق ہونے, اللہ کے واسع ہونے, اس زمین کے پھیلانے میں اور اس کے اندر چند اشیاء کو پیدا کرنے میں اللہ کی خالقیت، اللہ کی مبدیت، اللہ کی بدی، اس میں بدی کی صفت، یہ جو صفات ہیں ان صفات کے مرجع کو کائنات کے اندر دیکھنے کا نام شہود ہے، اور جو اس شہود کے ذریعے سے اپنے اندر اعمال صالحہ کو پیدا کرتا ہے وہ مرتبہ صدیقیت کی ولایت کو پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ولایت عامہ کی ایک شق ہے جو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ولایت عامہ ختم، ایک ولایت خاصہ ہے۔ یہاں سے پروردگار عالم چند اشخاص کو چن لیتے ہیں اپنے خصوصی کاموں کے لیے، وہ ولایت خاصہ کے مرتبے پہ سرفراز ہوتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عز و جل ان سے دینی کام لیتا ہے۔ انشاءاللہ موقع ہوا تو اگلے جمعہ میں ولایت خاصہ کے کچھ اشارات دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی قدردانی اور ان کی تعلیمات پر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق دیں۔ بدعات خرافات اور رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ ایک اطلاع آئی ہے کہ غلام احمد افسر صاحب، جن کی طبیعت ناساز ہے، دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، بلکہ ہر مسلمان جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، پروردگار عالم ان بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ ایک دوسرا اعلان کیا ہے، جامع مسجد اقصی کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ مساجد کی تعمیر کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف مواقع پر حضرات صحابہ کرام تعمیر مسجد کی تلقین فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنے اور صحابہ کے قیام گاہ سے پہلے مسجد کی فکر فرمائی۔ تعمیر مسجد نبوی کے لیے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے تن من دھن کی بازی لگائی۔ تعمیر مسجد کی اسی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر ہم خطام مسجد اقصی آپ حضرات کی توجہ اپنی مسجد کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، جو تنگی اور بوسیدگی کی وجہ سے شہید کر دی گئی، اور اب اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا گیا، جس کے اخراجات کا تخمینہ تقریباً 1 کروڑ روپیے ہے۔ ہم آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ مسجد مسلمانوں کے کثیر آبادی والے علاقے میں واقع ہے۔ علاقے کے مسلمان انتہائی غربت زدہ ہیں، لہذا آپ تمام حضرات سے ادب و التماس ہے کہ اپنے مسجد کے خطیب صاحب کو بعد نماز جمعہ اعلان کرنے کا حکم فرمائیں۔ ارے یار، ایک چھوٹا سا چھٹی لکھ دیتے تو ختم کریں، اتنا لمبا اعلان پڑھ سکتا ہوں۔ ایک مسجد کی تعمیر کا اعلان، تعمیر کا یعنی کچھ چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کریں کہ اس میں ہمارا کچھ حصہ لگ جائے۔ اللہ ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق دے، سننا چاہتا ہوں۔